أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب کا یہاں تشریف لانا، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا یہاں اس محفل میں شریک ہونا، خالق کائنات اسے اپنی عبادت شمار کرے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان سے ایسے لفظ ادا کرنے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم دیر سے پہنچے ہیں، ہم کافی تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے سے زیادہ ٹریفک بلاک کیا، ہم اس میں پھنسے رہے اور سرگردان رہے، لہٰذا دیر سے پہنچے. پہلے ہم تقریباً 3 بجے حیدرآباد سے چلے تھے اور ابھی پہنچے ہیں. خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی فطرت کو خطاب کیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں پرورش کرنے کے لیے، انہیں پروان چڑھانے کے لیے خالق کائنات نے قرآن نازل کیا اور اس کی فطرت کی ندا پر لبیک کہا، اور اس کی فطرت کی ندا اور فطرتی عطش اور پیاس کو بجانے کے لیے ضروری اسباب مہیا کیے. ہر انسان کی فطرت میں کہ وہ غالب آ جائے، غلبہ پا جائے. ہر انسان چاہتا ہے وہ کامیاب ہو، کامران ہو، فتح یاب ہو، ظفر یاب ہو، شکست نہ کھائے، ناکام نہ ہو. اللہ نے قرآن مجید میں غلبہ پانے کے لیے اور غالب آنے کے لیے باقاعدہ عطب دعاؤں میں کہا کہ آپ دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. خدایا ہمیں صبر کی نعمت سے نواز، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ ہمیں، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ غلبہ پانے کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، آپ کو صابر ہونا پڑے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کم من فئت قلیلت، کئی بار ایسے ہوا ہے کہ قلت کثرت پر غالب آئی ہے، باذن اللہ، اللہ کے اذن اور نصرت سے، اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. آیت کا ذیل یہ بتلاتا ہے واللہ مع الصابرین کہ صابر اگر کوئی ہو جائے تو اسے اللہ کی معیت اور ہمراہی اور ساتھ مل جاتا ہے. جسے اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اور جسے اللہ کی مدد مل جائے وہ غالب آ جاتا ہے. لہذا اس آیت کا اگر سیر دیکھیں، کم من فیت قلیلت، کتنی بار ایسے ہوا ہے، بہت بار ایسے ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ قلت غالبت فیتن کثیرتن، کثرت پر غالب آ گئی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین. بس غلبہ پانے کے لیے ایک طاقت اور ایک صفت جو ہونی چاہیے وہ ہے صبر کی صفت. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ مختلف قسم کی مشکلات کا وزن اٹھانا، برداشت کرنا، تحمل کرنا اور نہ ٹوٹنا. جیسا کہ ستون چھت کا وزن اور بلڈنگ کا وزن اٹھا لیتا ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے، اس وزن کو برداشت کرتا ہے. صبر یعنی انسان کے وجود کا ستون، جس کے نتیجے میں انسان ٹوٹتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے، مصیبتیں سہتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے، مشکلات سہتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے، رنج سہتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے، دشمنیاں، نفرتیں، ہر قسم کی مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں ان کے مقابلے میں ٹوٹتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے۔ یہ صبر انفرادی زندگی میں بھی مؤثر ہے کامیابی کے لیے، اور اجتماعی زندگی میں مؤثر ہے کامیابی کے لیے۔ مثلا ایک انسان کے اندر بعض اوقات دنیا پرستی کا طوفان اٹھتا ہے، خواہشات نفسانی کا طوفان اٹھتا ہے، مقام اور منصب کا لالچ پیدا ہوتا ہے، شہرت کا لالچ پیدا ہوتا ہے، اقتدار کا لالچ پیدا ہوتا ہے، طوفان اٹھتا ہے اس کے اندر دنیا پرستی کا۔ اس طوفان کے مقابلے میں اگر انسان اس کو برداشت کرے اور نہ گرے، یعنی صبر کرے، تو اس کے نتیجے میں جو اسے وصف اور صفت ملے گی، جو نتیجہ ملے گا وہ ہے زہد۔ یہ زاہد بن جائے گا۔ زہد نتیجہ ہے صبر کا۔ جب انسان کے وجود میں ہوا و ہوس کے زلزلے آئیں، دنیا پرستی کے طوفان اٹھیں، اور ان کے مقابلے میں نہ گرے، تحمل کرے، برداشت کرے، ستون کی طرح کھڑا رہے ان کے مقابلے میں، یہ صبر ہے، اور اس کا نتیجہ زہد ہے۔ اسی طرح سے شہوات کے مقابلے میں اگر انسان، یہ جو زلزلہ اور طوفان انسان کے وجود میں اٹھتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو گرا دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے، انہیں حقیر کر دیتا ہے، انہیں پست بنا دیتا ہے، انہیں اگر اس کے مقابلے میں صبر کیا جائے، تحمل کیا جائے، برداشت کیا جائے اس طوفان کو، نہ گرا جائے، اس کے نتیجے میں، اس صبر کے نتیجے میں عفت اور پاکدامنی پیدا ہوتی ہے، حیا آتا ہے، پاکیزگی آتی ہے، طہارت آتی ہے، عفت اور پاکدامنی۔ صبر انفرادی زندگی میں، اس کی مثالیں اب زیادہ وقت نہیں دینے کا، انفرادی زندگی میں صبر، اجتماعی زندگی میں صبر، مشکلات اور مصیبتوں کے مقابلے میں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد خداوندی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ خدا کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اولاد لے لیں گے، جان لے لیں گے، مال لے لیں گے، تنگی آئیں گی، خوف آئے گا، ڈر کی فضا پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس ڈر کی فضا میں نہ ٹوٹے، آپ نے ہمت نہ ہاری، مشکلات اور سختیوں کے مقابلے میں نہ ٹوٹے، اجتماعی زندگی میں بتاخوروں سے، قاتلوں سے، رہزنوں سے، ڈاکوؤں سے، درندوں سے، بیڑیوں سے نہ ڈرے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، خوف کی فضا بنے گی، اگر آپ نہ ٹوٹے اس خوف کی فضا میں، آپ نے صبر کیا تو مجدہ کیا ہے، بشر الصابرین، صابروں کو بشارت دے دے نبی، صابروں کے اوپر خاص رحم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے درود اور سلام ہے، صلوات ہے اور رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صبر، قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد خداوندی ہے، اگر تم 20 صابر ہو تو 200 پر غلبہ پالو گے، یغلبو 200، 200 پر غلبہ پالو گے، ایک صابر 10 پر غالب آ جاتا ہے، نہ ٹوٹنے والا، نہ گرنے والا، طوفانوں کے مقابلے میں موجوں کا رخ بدل دینے والا۔ صبر کی طاقت کے ذریعے ہم مختلف قسم کے چیلنجز کو، جو انفرادی اور انڈیویجل لائف میں ہیں یا اجتماعی زندگی میں، ہم انہیں مینج کر سکتے ہیں، مدیریت کر سکتے ہیں ان چیلنجز کی۔ ایک صبر چاہیے۔ دوسری چیز جو لازمی ہے غلبہ پانے کے لیے، کامیاب اور فاتح بننے کے لیے، وہ استقامت ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، عجیب آیت ہے قرآن مجید یہ، الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، پائیدار رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا پرچم اٹھایا کہ اللہ بڑا رب ہے, ہمارا کوئی اور رب نہیں ہے, ہم کسی اور کی اطاعت میں نہیں جائیں گے, اللہ کی اطاعت میں رہیں گے, اللہ کے قانون میں رہیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ ثم استقام, انہوں نے استقامت کی. صبر استقامت میں ذرا سا شاید یہ فرق ہو کہ صبر میں ٹھہراؤ ہے اور استقامت میں حرکت ہے, موومنٹ ہے. انہوں نے اپنی موومنٹ کو باقی رکھا, اپنی تحریک کو جاری رکھا, آگے بڑھتے رہے, حرکت باقی رہی ان کے اندر, تحرک باقی رہا. اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, نہ ان پر خوف ہے نہ میں بھی حزن ہے. پر دوسری چیز جو غلبہ پانے کے لیے صبر کے ساتھ ہے وہ استقامت ہے, آگے بڑھنا ہے, رکنا نہیں, ٹھہرنا نہیں, جہود کا شکار نہیں ہونا ہے. تیسری چیز سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس تمہارا ایک ولی اللہ, ایک رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, غلط رکوع میں زکات دیتے ہیں. آیت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, پر جس نے اللہ کو ولی مان لیا, ورسول اس کے رسول کو ولی مان لیا, والذین آمنوا اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی مان لیا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ ہی غلبہ پانے والی جماعت ہے. یعنی اگر غلبہ پانا ہے, جہاں صبر چاہیے, جہاں استقامت چاہیے, وہاں پر ایسی جماعت بننا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے, وہ حزب اللہ. قرآن نے تاکیدوں کے ساتھ کہا ہے فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, بس میں تحقیق, یعنی جنہوں نے اللہ رسول اور صاحبان ایمان کو ولی مان لیا یہ حزب اللہ ہیں, اور پس بے تحقیق حزب اللہ ہی غلبہ پانے والی ہے. غلبہ پانے کے لیے, غالب آنے کے لیے اس آیت کو اگر دیکھا جائے نا, بہت عجیب آیت ہے یہ, اس میں بڑے دقتیں ہیں, اگر وقت ہوتا تو بیان کرنا, جو نہیں وقت کم رہ گیا. اس آیت کے اندر شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انما, یعنی دوسری آیت ہے اسی کا تسلسل آیت کا, انما ولیکم اللہ, بس تمہارا ولی ایک اللہ ہے, وہ رسول ہو اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین, اور وہ صاحبان ایمان آپ کے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, غلط رکوع میں زکات دیتے ہیں. تین ولایتوں کا ذکر ہو گیا. پھر اگلی آیت, اچھا یہ تین ولی ہیں تو اب کرنا کیا ہے, ہمارے آپ کے تین ولی ہیں تو کیا کرنا ہے. پھر اگلی آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, جس نے اللہ کو ولی مان لیا, اللہ کی ولایت میں آ گیا, وَرَسُولَهُ, اس کے رسول کی ولایت میں آ گیا, والذین آمنوا, اور صاحبان ایمان کی ولایت میں آ گیا, یہ حزب اللہ ہیں, یہ اللہ کی جماعت ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, پس بتحقیق حزب اللہ ہی فقط غلبہ پانے والی ہے. پس اگر ہم نے غالب آنا ہے, کامیاب ہونا ہے, فاتح بننا ہے, ظفر یاب اور شکست سے بچنا ہے, تو ہمیں اللہ کی ایسی حزب بننا پڑے گا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے اللہ رسول اور اہل بیت کی ولایت میں جانا پڑے گا, ان کو ولی ماننا پڑے گا. آئمہ کے زمانے میں, غیبت کبریٰ کے زمانے میں, جب آئمہ خود موجود ہیں تو اللہ رسول اور اہل بیت کی ولایت ہے. غیبت کبریٰ میں وہ ولایت جو امام زمانہ کی ولایت سے ہمیں قریب رکھتی ہے, وہ ولایت جو امام زمانہ کی ولایت کے قریب رکھتی ہے وہ ولایت فقیہ ہے. یعنی حزب اللہ وہ جماعت ہے جس کا محور ولایت ہو, اور غیبت کبریٰ میں ولایت فقیہ ہے جو ولایت اہل بیت اور ولایت رسول اور ولایت اللہ سے ہمیں مربوط کر دیتی ہے. ایسی حزب جس کا محور ولایت ہو, جس کے نظم کا محور ولایت ہو, وہ اللہ کی حزب ہے, وہ کامیاب ہوتی ہے. جیسے حزب اللہ لبنان ہے, اس کے نظم کا محور کیا ہے, ولایت ہے. پاکستان میں مختلف جماعتیں ہیں, کتنی جماعتیں ہیں, کوئی ایک بھی حزب نہیں ہے جس کے نظم کا محور ولایت ہو, ولایت نہیں ہے ایسی جماعتیں, لیکن ان میں سے ایک بھی جماعت ایسی جس کی نسبت اللہ کی طرف دی جا سکے. جب اللہ کی طرف دی جا سکتی ہے, حزب الشیطان ہے, یہ شیطانی جماعتیں ہیں, نسبتاً فرق ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا. یہ ایسی حزب نہیں ہے جس کی نسبت اللہ کی, جس کے نظم کا محور ولایت ہو, اور ہر وہ حزب جو ولایت کے مقابلے میں ہو اور ولایت سے دور ہو وہ اللہ کی حزب نہیں بن سکتی. اللہ نے شرائط بیان کر دی ہیں. اللہ رسول اور اہل بیت کی ولایت اگر نظم کا محور ہے تو آپ اللہ کی جماعت ہے، پھر غلبہ پائیں گے. اور غیبت کبرا میں وہ ولایت جو متصل کرتی ہے نظام ولایت اللہ رسول اور اہل بیت سے، وہ ولی فقیہ، ولایت فقیہ، فقیہ کی ولایت ہے. تو اب پاکستان میں ہمیں ایک تو ایسی حزب اور جماعت بننا پڑے گا جس کے نظم کا محور ولایت ہو، نمبر ایک، تاکہ ہم انفرادیت پیدا کر لیں دوسری جماعتوں کے ساتھ، کیونکہ ہم نے معاشرے کو، لوگوں کو خدا کے نظام ولایت کی طرف لے کے جانا ہے، اللہ کے قانون کی طرف لے کے جانا ہے، لوگوں کو کمال کی طرف لے کے جانا ہے، قرب خدا کی طرف لے کے جانا ہے، آزاد کرانا ہے ان کو فرعونوں سے، نمرودوں سے اور یزیدوں سے. دوسری چیز صبر کی نعمت ہو، تیسری استقامت ہو، پائیداری ہو. اب البتہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن ان تینوں کو میں برقرار دیتے ہیں اور آج کی بات کرتے ہیں. لہذا آپ دیکھیے، جب بھی آپ اجتماعی جدوجہد کریں گے آپ کی مشکلات بڑھ جائیں گی، مصیبتیں بڑھ جائیں گی، سختیاں بڑھ جائیں گی، آپ کے رقیب بڑھ جائیں گے، حریف بڑھ جائیں گے، چیلنجز بڑھ جائیں گے. ہمیشہ سے دنیا میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایک ایسا اسلام جس کے اندر پولیٹکس نہ ہو، سیاست نہ ہو، اس سے دشمن کبھی نہیں گھبراتے، اس کی ترویج بھی کرتے ہیں. روحانیت، خانقاہیت، یہ نظام اسلام، ایسا اسلام جس کے اندر روحانیت ہو، جس کے اندر سیاست نہ ہو، سوسائٹی کے حوالے سے، اجتماعیت کے حوالے سے، وہ کٹا ہوا انسان، وہ کٹا ہوا معاشرہ، یہ دشمنوں کے لیے بہت سوٹ کرتا ہے. اسلام دشمن قوتوں کے لیے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، عالمی قوتوں کے لیے. لیکن جب آپ آتے ہیں سیاسی اسلام، سیاسی اسلام یعنی یہ کہنا کہ اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے، اس کی اپنی پولیٹیکل سائنس بھی ہے، اس کی اپنی سوشیالوجی بھی ہے، اس کی اپنی اکنامکس ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے حقوق کا اور لا کا اور رائٹس کا، اس کا پورا ایک نظام ہے، اخلاق ہے، فلسفہ اخلاق ہے، اجتماعی اخلاقیات کا پورا نظام ہے، پورا مورل سسٹم ہے، اس کا ایک تعلیم و تربیت کا نظام ہے. ایک اسلام جامع نظام کی حیثیت سے جب آپ دیکھیں گے، اس وقت اسلام کی پولیٹیکل سائنس ہے، پولیٹیکل ویژن ہے، پولیٹیکل فلاسفی ہے، پولیٹیکل پرنسپلز ہیں، ایتھکس ہیں، مورلز ہیں، پھر پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے اپنی ڈیفینیشنز ہیں کہ اسلام پاور کی کیا تعریف کرتا ہے، لیگل پاور کیا ہے، انلیگل پاور کیا ہے، لیجیٹیمیٹ پاور کون سی ہے، یہ پاور کس کو پاورفل ہونے کا حق ہے، کس کو حق نہیں ہے، پاور کو بیلنس رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، عدالت کی تعریف کیا ہے، آزادی کی تعریف کیا ہے، ریاست اور دولت کی تعریف، حکومت کی تعریف کیا ہے، اس کی کیا کیا اس کے اندر عناصر ترکیبی کیا ہے، اس کے جو رولنگ ٹولز ہیں وہ کیا ہیں، ان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، لمیٹڈ ہونا چاہیے، انلمیٹڈ ہونا چاہیے، لیگل ٹولز کون سے ہیں، انلیگل ٹولز کون سے ہیں رولنگ، یہ سارے سبجیکٹس ہیں جو اہل بیت علیہ السلام اور آئمہ خدا اور دین نے ہمیں بتلائے ہیں. پاکستان کی سرزمین پر سیاسی اور اجتماعی جدوجہد کے لیے جب ہم نے قدم رکھا، یہ ضروری تھا کیونکہ ہم دین اور سیاست کو جدا نہیں سمجھتے، سیاست کو دین کا جز سمجھتے ہیں. مظلوموں کے حقوق کی جنگ جتنی دیر سے لڑی جائے گی اتنا نقصان ہوگا، اتنا ظالموں کو زیادہ موقع ملے گا اور فرصت ملے گی استحصال کرنے کی. ہماری جو سیاسی اجتماعی جدوجہد ہے یہ شیعت کے لیے نہیں ہے، شیعوں کے لیے نہیں ہے فقط، یہ مظلوموں کے لیے ہے. مظلوموں کے حقوق کی جنگ، مستضعفوں اور کمزوروں کے اور سوسائٹی کے کچلے ہوئے، پسے ہوئے طبقے کے حقوق کی جنگ، یہ ہمارا مقصد ہے، ان کو ان کے حقوق دلوانا. ہمارے مولا علی نے معاشرے کی دو قسمیں کی ہیں اپنی ایک وصیت میں، کونا للظالم خصبا وللمظلوم عونا، اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے کہتے ہیں کہ ظالموں کے دشمن بننا اور مظلوموں کے مددگار بننا، نہیں کہا مسلم اور غیر مسلم، کیا کہا؟ ظالم اور مظلوم، دو طبقے سوسائٹی کے، ظالم اور مظلوم. یہی وجہ ہے کہ شہید قائد کہا کرتے تھے ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ وہ شیعہ کیوں نہ ہو، ہم ہر مظلوم کے حامی خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. مظلوموں میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی، ہر کوئی، ہر طبقے کا بندہ مظلوم ہے. مہاجر بھی ہے، پٹھان بھی ہے، پنجابی، سندھی، بلوچ، کسی بھی لینگویج زبان سے، گلگتی، بلتی، کشمیری مظلوموں میں موجود ہیں، اور ظالموں میں بھی انہیں طبقات کے لوگ موجود ہیں. شیعہ بھی ظالم موجود ہیں، اہل سنت میں بھی ظالم موجود ہیں، بریلوی ظالم بھی ہوگا، دیوبندی بھی ہوگا، اہل حدیث بھی ہوگا، ہندو ظالم بھی ہوگا، عیسائی ظالم بھی ہوگا. لہذا ہماری جنگ استحصالی طبقے کے خلاف ہے. ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنے نکلے ہیں. واللہ اگر نام کا شیعہ ہمارے لیے بڑا مقدس ہوتا تو امام خمینی کبھی شہنشاہ ایران کے خلاف تحریک نہ چلاتے، کبھی اس کو سر رگو نہ کرتے. اب جب کہ بعض لوگ کہتے تھے امام خمینی عجیب آدمی ہے، ایک ہی تو ملک ہے جہاں پر ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر علی نور اللہ کی اذان ہوتی ہے، وہ بھی ختم کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر اذان آ جائے ٹی وی اور ریڈیو سے بس مولا کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے اور مولا کی ولایت کامل ہو گئی ہے. وہ شیعہ تھا لیکن ظالم تھا، اس کے خلاف قیام کیا امام خمینی نے، اور وہاں کے علماء نے، وہاں کی خواتین نے، وہاں کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، جان، مال، ناموس کی قربانیاں دی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، جلا وطن ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، شکنجے جھیلے ہیں انہوں نے اس ظالم کو سر نگو کرنے کے لیے. لہذا ہم اس سوسائٹی کے اندر مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنے اٹھے ہیں. اس کا ایک پہلو سیاسی ہے، یہ قدم ہم نے اٹھایا ہے. کیا یہ خود قدم اٹھانا اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا نہیں ہے؟ امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اٹھا تھا تو مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ انقلاب آ جائے گا. میں اٹھا تھا کس لیے؟ اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، اس ظالم کے خلاف فریاد بلند کرنی ہے، اس ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، نتیجہ کوئی بھی ہو، مارا بھی جاؤں مسئلہ نہیں ہے. اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے ہم اٹھے تھے کہ اس ظالم کو چین سے نہیں رہنے دینا، ہم نے چین سے نہیں بیٹھنے دینا، یہ مقصد تھا. جب اس راستے میں آگے بڑھتے چلے گئے ایک وقت ہے اللہ نے اس استقامت اور صبر اور بصیرت کے نتیجے میں، کیونکہ اس جدوجہد کے اندر غلبہ پانے کے لیے بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر بصیرت نہ ہو انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آگہی کا، شعور کا، بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک کمبینیشن ہے کافی سی چیزوں کا. یہ لہذا ہم پاکستان کی سرزمین پر اٹھے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے، مظلوموں اور محروموں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اٹھے ہیں. اور یہ اتنی مقدس لڑائی ہے جو انبیاء نے لڑی ہے، اہل بیت نے لڑی ہے، اور رسول اللہ کے بعد اس کی بانی جناب سیدہ کونین ہے. مقدس شخصیت ہے، وہ ملکوتی شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے. لیکن اجتماعی زندگی میں دیکھیں ظلم کے خلاف قیام کرتی ہیں، دروازوں پر جا کے دستک دیتی ہیں، بچے لے کے نکلتی ہیں، اور اس راستے میں پھر ظلم سہتی ہیں، تماشے مارے جاتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں، پہلو زخمی ہوتا ہے، گھر کو آگ لگتی ہے. لیکن بی بی نے قیام کیا، اپنی ڈیوٹی انجام دی. اگر اس وقت خاموش رہتی قیامت تک کے لیے کوسچن ہوتا، سوال ہوتا. عجیب ہے واقعہ، میں نے دیکھا ہے دو مرحلے میرے لیے بہت اہم ہیں، ایک مولا علی کی مظلومی اور ایک مولا حسین کی مظلومی. مولا علی کی مظلومی میں سب سے آگے کون نظر آتا ہے دفاع کرنے کے لیے؟ سیدہ کونین. شدت کے ساتھ ٹکراؤ بی بی کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے معاشرے کے حقوق پامال کیے ہیں اور ظلم کیا ہے. اور دوسرا اس بی بی کی بیٹی سیدہ ثانیہ زہرا. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ مظلوموں کے حقوق کی جنگ اتنی مقدس ہے، اتنی مقدس ہے کہ شہزادیاں مدینہ سے کربلا آ جائیں، کربلا سے کوفہ اور شام چلی جائیں، اپنے ارادے اور اختیار سے آئیں. یہ ایک بی 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 سے یہ کربلا نہیں ہے، یہ کہ اس کا بھائی کربلا آیا، نہیں، اس کا امام کربلا آیا، یہ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے. یہ رشتے نبھانے نہیں آئی ہیں، یہ عظیم انقلابی خواتین ہیں، اور کتنی مقدس لڑائی ہے، مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنا، یزیدوں کا مقابلہ کرنا، فرعونوں کا مقابلہ کرنا، قاتلوں کا، بتہ خوروں کا، ان وحشی اور درندوں کا مقابلہ کرنا، کتنا مقدس ہے. یہ شہزادیاں مدینہ سے کربلا آتی ہیں اور کربلا سے کوفہ اور شام جاتی ہیں. لہذا مظلوموں کے حقوق کی جنگ جتنی دیر سے شروع کی جائے اتنے نقصان زیادہ ہے، اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. ہم منظم ہو رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں ظالموں کو، خوف کی فضا کو توڑنے کے لیے اٹھے ہیں، نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ڈرنا نہیں ہے ہم نے، نا امید نہیں ہونا ہے، اور ہم نے پورے پاکستان کے مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہے. ہم بے بذاتی میں اٹھے ہیں، بے سر و سامانی میں اٹھے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، امکانات نہ ہونے کے برابر تھے. مجھے واقعی اس بات کا احساس ہے کہ کراچی ڈویژن سے جب سے میری بہنوں نے بیٹیوں نے کام شروع کیا ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکے. ان الیکشن میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ کراچی سے میری بیٹیاں بہنیں انٹریئر سندھ میں گئی ہیں. یہ واقع مقدس لڑائی ہے، یہی توقع ہے جناب ثانیہ زہرا کی کلیزوں سے اور اس بی بی کے مکتب کی جو بیٹیاں شاگرد ہیں ان سے، یہی توقع ہے. آج تک ہم کراچی ڈویژن اور سندھ کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکے. اگر 5-10-15 ہزار روپے کا کبھی ہو بھی گیا تو یہ کوئی تعاون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو میں سرحد کے ساتھ کہتا ہوں، اور خار زارہ نجفی نے جو ہمت کی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جس طرح سے منظم کی ہے اس کاروان کو، اس کاروان زینبی کو، کیونکہ حسینی کاروان کے ساتھ اگر زینبی کاروان نہ ہو منزل تک نہیں پہنچ سکتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے انقلاب میں دیکھا ہے، ایران میں دیکھا ہے. اگر وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں نہ ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو ماہ جنگ پر بیچتی تھیں اور خود بیچتی تھیں، انقلاب شکست آ جاتا. میں نے ایسی ماں بھی دیکھی جس کے 5 بیٹے شہید ہیں، 2 داماد شہید ہیں. ایسے گھر دیکھے ہیں جن کے گھر کے بچے شہید تھے، ان کے گھروں پر یہ بینر لگا ہوتا تھا کہ ہمیں مبارک دینے آؤ، افسوس کرنے نہ ہو. یہ حوصلہ اور یہ ہمت، اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی، آپ تہران میں ایران میں جا کے دیکھے جتنے مظاہرے انقلاب کے حق میں تھے، انقلاب کے بعد انقلاب بچانے کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں خواتین اور بہنوں اور بیٹیوں کا رول بہت زیادہ عام ہے، اور ہماری ماں بہنوں کا کسی سے کم نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوتی واللہ بخدا نہ انقلاب آ سکتا تھا نہ انقلاب بچ سکتا تھا. لہذا زینبی کاروان ضروری ہے حسینی کاروان کے ساتھ. ہم نے ایک مقدس جنگ میں قدم رکھا ہے جو مظلوموں کے حقوق کی جنگ ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے خاموش نہیں رہنا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے دھوکہ دے کر، دھاندلی کر کے، وہ سمجھے گا کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم نا امید ہو گئے ہیں، نہیں، ہم ہارنے والے نہیں ہیں، ہم نا امید ہونے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم ان ظالموں کو اور بتہ خور اور قاتلوں کو نا امید کریں گے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ان کے دلوں میں خوف، ابھی بھی ہے خوف اور ہیبت ہماری، چلے ایک دن آئے گا اتنا ہوگا یہ سر نہیں اٹھا سکیں گے. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ راستہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق مکتب شہادت کے ساتھ ہے. ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں. یہ وہ واحد مکتب ہے جس کی شہزادیاں اور مقدس ہستیاں بھی، خواتین بھی شہیداں ہیں، بچے شہید ہیں. لہذا شہادت ہماری طاقت کا نام ہے، ہماری شوق شہادت، عشق شہادت، جذبہ شہادت ہماری طاقت ہے. کوئی مارنے سے ڈرا سکتا ہے، مار دیں گے. جو بندہ خود تیار ہو مرنے کے لیے اسے پھر کسے ڈرائیں گے آپ؟ لہذا ہم شہیدوں کے خون کے وارث ہیں، پاکیزہ ترین خونوں کے وارث ہیں. اور ظلم سے ٹکرانا اور مظلوموں کے حقوق کی جدوجہد کرنا اور لڑائی لڑنا یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں. تاریخ کے تمام شریف اس راستے میں گئے ہیں، تمام عظیم ہستیاں اس راستے پہ گئی ہیں، اور ہم انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ان الیکشن کے اندر ہم جو گئے، الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، بے نقاب کی ہے، رسوا کیا ہے، زلزلہ طاری ہوا ہے، خوف پیدا ہوا ہے ظالموں میں، ڈرے ہیں، خوفزدہ ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں؟ اب پورے پاکستان میں دیکھے ہلچل بچی ہے ان کے اندر. انشاءاللہ بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے فقط شیعت کی بات نہیں کرنی ہے، یہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے. ہم نے کس کی بات کرنی ہے؟ مظلوموں کی بات کرنی ہے. ہم مظلوموں کو ساتھ لے کے چلیں، جیسے لبنان میں حزب اللہ، عیسائی مظلوم بھی ساتھ ہیں ان کے، سنی مظلوم بھی ساتھ ہیں، دروز مظلوم بھی ساتھ ہیں، شیعہ مظلوم بھی، جو بھی مظلوم ہے وہ ان کے ساتھ ہے. جو وطن سے محبت کرنے والا سچا محب وطن ہے وہ ان کے ساتھ ہے. جو ظلم استبداد سے ٹکرانے کا جذبہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہے. ذہن میں رکھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ ظلم سے ٹکرانے والے فقط دیندار طبقے ہوں. بعض اوقات ایک آدمی ممکن ہے دیندار نہ ہو، متدین نہ ہو، کسی دین کا ماننے والا نہ ہو، لیکن ظلم سے ٹکرانے کے لیے گھر سے نکل آئے. چونکہ ظلم سے نفرت فطری ہے، فطری انسان کی فطرت میں ظلم سے نفرت ہے، اور انسان کی فطرت میں عدل و عدالت سے محبت ہے نا. ممکن ہے کہ آدمی دیندار نہ ہو، ہندو ہو ظلم سے نفرت کرتا ہو، عیسائی ہو ظلم سے نفرت کرتا ہو، سکھ ہو ظلم سے نفرت کرتا ہو، ایسے ہے. ہم نے مظلوموں کا محاذ بنانا ہے، مظلوموں کا فورم بنانا ہے ظالموں کے مقابلے میں. اس میں الحمدللہ اس الیکشن کے اندر جہاں جہاں میں گیا ہوں، میری ماؤں بہن اور بیٹیوں نے جو رول پلے کیا ہے یہ بے مثال ہے. میں یقین سے کہتا ہوں، میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، خواہران کا اور بیٹیوں کا رول مردوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں خواتین نے مردوں سے کہا تم جس کو جاؤ ووٹ دینا دو، ہم خیمے کو ووٹ دیں گے. ان کے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں تحول آیا، انقلاب آیا. عیسائیوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، ہندوؤں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. سیاسی جب جدوجہد نے شروع کی، میں ایک واقعہ دوستوں کو آج بھی سنا رہا تھا یا کل بھی سنایا، میں 2002 یا 2003 میں انگلینڈ گیا ہوا تھا تبلیغ کرنے کے لیے. ایک دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اتوار کا دن تھا، صبح 8 یا 9 بجے کا ٹائم تھا. ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، نیچے ان کا جو ڈرائنگ روم تھا میں اس میں تھا، اوپر وہ خود اوپر والی منزل پر تھے. تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک کالی لڑکی حبشی خاتون، اس نے مجھے ایک پمفلٹ دیا اور بتایا کہ ہم ایک، ہماری ایک تنظیم ہے جو دنیا میں جسٹس، پیس اور لو کے لیے کام کر رہی ہے. مجھے وہ پمفلٹ لے کر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میرا گوشت پوست خون ہڈیاں پورا وجود مال امام سے بنا ہوا ہے. میرے دل میں یہ درد کیوں نہیں ہے کہ میں جسٹس اور پیس اور دنیا میں محبت، نفرت مٹا کر محبت کے رواج کے لیے، امن کے لیے اور عدل کے لیے میں کوشش نہ کروں؟ میرے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ میرے 12 میں سے 11 امام علی عدالت میں شہید ہوئے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیوں مٹ گیا یہ جذبہ، یہ ولولہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ الحمدللہ سیاسی جدوجہد نے ہمیں موقع دیا. ہم ہندوؤں کے پاس بھی گئے، عیسائیوں کے، مظلوموں کے پاس گئے، انہیں کہا ہمارا ساتھ دو، ان تک ہم پیغام لے کے گئے. وہ جو ہماری توجہ فقط اپنے اندرونی لوگ مسائل اور اندر کے لوگوں کی طرف تھی، الحمدللہ اب ہماری توجہ دوسروں کی طرف بھی ہوگی، دوسرے مظلوموں کی طرف بھی ہوگی. یہ تبدیلی ہے، چینج ہے ہمارے اندر. میرے دوست بتا رہے تھے کہ ہم جب ووٹنگ کے سلسلے میں گئے دعوت دینے کے، ہمیں ووٹ دو، ہم ہندوؤں کے مندروں میں گئے، عیسائیوں کے چرچوں میں گئے. آج یقین کریں کوئٹہ سے مجھے دوستوں نے رابطہ کیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ایسے بعد مسلمین کا یونٹ کھولنا چاہتے ہیں کوئٹہ میں. یہ نہیں، آپ مظلوموں کے پاس گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ آپ خود مظلوم ہیں، ظالم نہیں ہیں. اور جب مظلوموں کی حمایت کی بات کرتے ہیں تو صدقے دل سے کرتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے ظلم کرنے کا، الحمدللہ. اور آپ نے گزشتہ 3 سالوں کے اندر ثابت کیا ہے کہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ ظلم کو رسوا کیا جا سکتا ہے، ظلم کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور ظلم کو شکست دی جا سکتی ہے. لہذا چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، یہ سیرت ہے سیدہ کونین اور ثانی زہرا کی، مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنا، قربانی کی آخری منزل تک جا پہنچنا. اس جنگ میں ہمارا خدا کے ساتھ جتنا رابطہ قوی ہوگا اتنے ہی ہم مضبوط ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں تلاوت قرآن، عبادت، دعا، مناجات، اللہ کے ساتھ راز و نیاز، اہل بیت سے توسل بڑھنا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، ضروری ہے. ہمارے اندر حسد نہ ہو، رقابت، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ہزار وسوسے پیدا اور آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تہمتیں لگتی ہیں پھر نا. جیسے جب ہم خود جب کام شروع کیا تھا, بہت سے دوست مجھے کہتے تھے کہ ہمیں حساب کتاب دو, پیسے کہاں سے آتے ہیں. جمع تو نہیں کر کے دیتے تھے لیکن حساب کتاب مانگتے تھے, ذرا بھی تعاون نہیں کرتے تھے, کبھی لے کے بھی نہیں آتے اور حساب بھی مانگتے تھے کہ ہمیں حساب دو لا دو. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمنوں کے سامنے آ جائیں, ان کے لیے چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں نا. ٹھیک ہے نا میری بیٹیاں, ضروری ہے کہ ہماری تربیت ہو. جب ہم زیادہ ہوتے جائیں گے نا, اگر ہماری تربیت نہیں ہوگی ہمارے لیے مسائل بھی بڑھتے چلے جائیں گے دونوں طور پر. اندرونی اختلافات پیدا ہوں گے, تہمتیں ہوں گی, گپتیں ہوں گی, جھوٹ بولے جائیں گے اور حیثیت, کسی کی حیثیت کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی, آبرو سے کھیلا جائے گا. اس لیے میری بیٹیاں, ہم سب, ہماری ذمہ داری ہے کہ جب میں مدرسے والے شروع کر رہے تھے تو راہ بھر سے اجازت لینے گئے تھے, تو ان کی طرف سے جو دوست ملنے آئے تھے انہوں نے ہمیں کہا تھا, آغا نے ایک بات آپ سے کہی ہے کہ اپنی عبادت میں اضافہ کرنا, جب آپ اس مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں قوم کو لے کے چل رہے ہیں, عبادت آپ کی بڑھ جائے, عام لوگوں کی نسبت زیادہ عبادت ہونی چاہیے. آپ کی تلاوت قرآن, دعا, مناجات, خدا سے راز و نیاز, گریہ, بکا زیادہ ہونا چاہیے. رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی شاید کئی دفعہ یہ بات کہی ہے, رات کا ایک حصہ بہت اہم ہے. میری بیٹیاں, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں خدا سے راز و نیاز اور مناجات کرنے کا, آپ کی دعائیں خدا جلدی قبول کرے گا. ایک وقت رکھ لے اپنے لیے نا. اس میں میں نے پہلے بھی کہا, رات کی اتنی اہمیت ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا رات کو, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ, معراج ہی رات کے وقت, هو الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام. حضرت موسیٰ کو بلایا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً, 40 رات. اس نے پاس سے کیا کہا, یا ایھا المزمل قم اللیل, رات کو قیام کیا کر, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِنَافِلَةً لَكَ, رات کے وقت. رات, ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ رات انسان کی کھنڈر اور بیابان اور خرابہ نہیں ہونی چاہیے, رات آباد ہونی چاہیے, ایک حصہ اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے. پوچھا گیا حضرت علی سے, پوچھا رسول پاک نے, کیف وجدت فاطمہ فنعم العون علی طاعت اللہ, علی فاطمہ کو تو نے کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار. حضرت جبریل نے کہا رسول پاک سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ سے کہیں مجھ سے کچھ مانگے, سوال کرے. تو بی بی نے جواب دیا, بابا شغلتنی لذت, شغلتنی ان مسئلت ہی لذت و خدمت ہی, ولا حاجت علی غیر النظر الی وجہ الکریم. بابا شغلتنی ان مسئلت ہی لذت و خدمت ہی, اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی خدمت میں, اس کی بارگاہ میں حضور کی لذت نے مجھے سوال بلا دیے, اس استغراق نے, اس لذت نے جو خدا کے بارگاہ میں حضور کی لذت ہے, شغلت المسئلت ہی لا حاجت علی, مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ غیر النظر الی وجہ الکریم, میں چاہتی ہوں بس میری نگاہ اس کے کریم چہرے پر باقی رہے, لگی رہے. میری بیٹیاں ہیں, مائیں بہنیں ہیں, دعائیں, مناجاتیں, رات کا ایک حصہ, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ بندگی کے لیے رکھیں, عبادت کے لیے رکھیں, تلاوت قرآن کے لیے رکھیں, اذکار ہو زندگی میں, ذکر ہو ہماری زندگی میں, درود شریف ہے اور اذکار ہے. دیکھ, یہ پہلو بہت عام ہے, جتنا یہ قوی ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان قوی ہوگا, ہمارے اندر تقویٰ آئے گا, خدائی بصیرت آئے گی اور ہمارے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے, تاکہ کوئی کسی کی ٹانگ نہ کھینچے, کوئی کسی کے اوپر تہمت نہ لگائے. اصل تو جب خدا کے لیے نکلے ہیں تو خدا کے لیے جب انسان کام کرتا ہے تو اس میں نام و نمود نہیں ہوتا ہے, تو خدا تو جانتا ہے نا, اس سے تو نہیں چھپا جا سکتا نا, خدا تو دلوں کے راز جانتا ہے. اس لیے میری ضروری ہے کہ ہماری عبادت میں اضافہ ہو اور ہمارے خدا کے ساتھ قرب میں اضافہ ہو. اور آپ کے لیے نمونہ عمل سیدہ کونین اور ثانیہ زہرا ہیں, ادھے کے لیے ہیں. ہمارے استاد نے یہ پہلے خود پڑھا کرتا تھا, لیکن میں نے پچھلے سال ایت اللہ جوادی عاملی جو ہمارے استاد ہیں ان کی گفتگو میں پڑھا, تو میں ان کے نام سے نقل کرتا ہوں. یہ مصیبتیں اور مشکلات کا مقابلہ صبر سے ہوتا ہے. ایت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی منزلیں کربلا میں ہیں جس میں جناب زینب صابرہ نہیں ہے, شاکرہ. صبر مصیبت کے مقابلے میں اور شکر نعمت کے مقابلے میں, مطلب نگاہ بدل جاتی ہے. یعنی جس منظر پر اولی العزم ہستیاں صبر کرتی نظر آتی ہیں, ثانیہ زہرا اس منظر پر شکر بجا لاتی نظر آتی ہے. ایک منظر کون سی ہے, وہ کہتے ہیں جب خیمے جل گئے, خیموں کو لوٹ لیا گیا, یتیموں کو ڈھونڈ کے لے آئی, جمع کیا, کچھ زندہ ملے, کچھ کی لاشیں لے, یتیموں کو بٹھایا, انہیں تسلیاں دی. یہ بچے عام بچے نہیں تھے نا, یہ بیابانوں میں جنگلوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے, ان کے آباد گھر تھے, انہوں نے کبھی بے حرمتی نہیں دیکھی تھی, انہیں کبھی کسی نے دشمنام نہیں دیا تھا, ان کی کبھی کسی نے توہین اور تحقیر نہیں کی تھی, انہیں کسی نے تماچے مارے, کسی کے کان زخمی ہیں, یتیم ہو گئے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. شہزادی نے انہیں جمع کیا, تسلیاں نہیں, گھبراؤ نہیں, میں موجود ہوں. کوئی کہتا ہے میرے کان زخمی ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے مارا ہے ظالموں نے, کوئی کہتا ہے میرے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے ہیں. تسلیاں دے گئے. چوتھے امام سے روایت ہے کہ میری پھپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کے نماز شب پڑھی شروع کی. کہتے ہیں شب عاشور بھی پڑھی تھی, آج رات بھی پڑھ رہی ہیں, لیکن ایک فرق ہے, شب عاشور کھڑے ہو کے پڑھی تھی, آج بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. تھک گئی ہیں نا سادی زہرا. لیلۃ الحریر میں, جنگ صفین میں علماء نے لکھا ہے کہ علی نے برستے تیروں میں نماز شب پڑھی وضو کر کے. عرض کروں گا مولا, وضو کر کے مردوں کے لیے برستے تیروں میں نماز شب پڑھنا اصل, لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, شاید یہ واحد عبادت ہے جو رسمی ستر میں حجاب میں نہیں تھی اور جو عظیم عبادت تھی. سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, اطراف میں سہنے میں یتیم بچے ہوں, قریبی عزیزوں کے بے سر لاشیں ہوں, نماز شب پڑھنا بہت مشکل ہے. میں نے احادیث کی کتب میں پڑھا ہے, احادیث کی کتب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی جوان نماز شب کے لیے اٹھتا ہے, اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و بہاد کرتا ہے, دیکھو یہ میرا عبد حقیقی ہے نا. ایک جوان جب اٹھتا ہے, اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و بہاد کرتا ہے. اس رات جب زینب نے سر سجدے میں رکھا, یہ سجدے شکر تھا, صبر کی منزل نہیں تھی. اے خدا, تو عام جوان نماز شب کے لیے اٹھے تو ملائکہ کے سامنے فخر و بہاد کرتا ہے. اس رات یقیناً ملائکہ, انبیاء, اولیاء سب کے سامنے خدا نے فخر و مباحات کی ہوگی کہ اے صابروں کی منزلت پر, عظیم معراج پر فائز انبیاء اور اولیاء, میری زینب کو دیکھو, جس منزل پر تم صبر کرتے تھے وہاں یہ شکر بجا لا رہی ہے. یقیناً آسیہ و حوا و مریم و حاجرہ نے جھک جھک کے دیکھا ہوگا میری شہزادی کی اس معراج کو. یہ معراج ثانیہ زہرا کی جو سجدہ شکر میں سر رکھا ہے. ایک یہ منزل ہے, دوسری پھر گیارہ محرم ہے نا. گیارہ محرم کو جب یہ قافلہ کوفہ کی طرف چلا تو بیویاں مکتب سے جب گزری ہیں نا, علماء بیان کرتے ہیں اس طرح سواریوں سے اتری ہیں جس طرح عباس بن بازوؤں کے اترے تھے, لیکن ایک فرق تھا, عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گری ہیں. کہاں آئی ہیں؟ لاش حسین پر آئی ہیں. ممکن ہے ایک درد ہم محسوس کرتے ہیں بہن اور بھائی کے رشتے کا, لیکن یہ محسوس نہیں کرتے کہ بیوی کا یہ بھائی نہیں ہے فقط, امام ہے شہزادی کا نا. شہزادی نے اپنے امام کی لاش کو پتھروں کے ڈھیر تلے دیکھا, اس درد کو کاش ہم محسوس کر سکتے. بہن بھائی کا درد محسوس کر لیتی ہے نا, ایک امام کا درد, امام کی لاش کو پتھروں کے ڈھیر تلے دیکھا ہے, پھر پتھر ہٹانا شروع کیے, پتہ نہیں کس درد سے ہٹائے ہوں گے. پھر لاش حسین کو سیدھا کیا, حسین سینے کے بل سوئے ہوئے تھے. اکثر میں نے روایات میں پڑھا کہ بی بی کہتی ہے میرا سلام ہو, میں فدا ہو جاؤں اس پر جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا. سوچتا تھا بی بی کو پتا کیسے چلا کہ حسین کو پس گردن سے ذبح کیا گیا. بی بی نے جب حسین کی لاش کو سینے کے بل خاک میں دیکھا, بی بی کو پتا چل گیا میرا حسین پس گردن سے ذبح ہوا. لاش حسین کو سیدھا کیا, بدن سے ٹوٹے ہوئے تیر نکالے اور علماء بیان کرتے ہیں ایک دفعہ دنیا والوں نے کیا دیکھا، میری شہزادی نے لاش حسین کو بلند کرنا شروع کیا خاک سے، میرے ماں جائے حسین تیری لاش خاک پہ پڑی ہے، اپنی زینب کی آغوش میں آ جا، زینب کی آغوش میں آ جا. بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی، تجھے کہاں بوسا دے زینب، تجھے کہاں بوسا دے زینب. جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے، اور کتنی دیر رکھے رہے کوئی پتا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اہل متن نے لکھا ہے کہ مرتبہ دنیا والوں نے کیا سنا کہ بی بی کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی اور کلام کرنا شروع کیا، ذبح عظیم کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور خدا کو خطاب کر کے کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربا. آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں اس منزل پر زینب صابرہ نہیں ہے، شاکرہ ہے، خدایا ہماری یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے. کون سی قربانی؟ تیرا شکر ہے ہماری یہ قربانی قبول کر لے. کون سی قربانی؟ تیرا شکر ہے میرا حسین تیرے راستے میں شہید ہو گیا، میرے حسین کی شہادت قبول کر لے. تیرا شکر ہے میں تیرے راستے میں قیدن بن گئی، اسیر ہو گئی، میری اسیری کو قبول کر لے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب.